کربلا 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 کربلا
عزیز سامعین، ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے خصوصی پروگرام حسین سفینۂ نجات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے پروگرام میں آپ واقعہ کربلا کے تناظر میں ممتاز عالم دین مولانا محمد کمیل نورانی صاحب کی بصیرت افروز تقریر سماعت فرمائیں گے۔ دنیا میں نہ جانے کتنی درسگاہیں اور مکاتب فکر پائے جاتے ہیں، لیکن کربلا کائنات کی ایک ایسی واحد درسگاہ ہے جو تاریخ انسانیت میں سب سے منفرد ہے۔ ایسی درسگاہ جہاں دروس پڑھنے والوں کے لیے سن و سال کی قید نہیں، زمان و مکان کی قید نہیں، رنگ و نسل کی قید نہیں، ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا انسان درسگاہ کربلا میں آ کر درس حاصل کر سکتا ہے۔ ہر قبیلے اور قوم کا انسان یہاں سے استفادہ کر سکتا ہے۔ یہاں انسانیت کو ارتقا ملتی ہے، یہاں انسانی قدروں کو پہچانا جاتا ہے، یہاں حق و باطل میں تمیز کرنے کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی درسگاہ ہے جہاں 6 ماہ کا ننا مجاہد مسند درس پر بیٹھ کر درس شجاعت دیتا ہے تو 85 سال کا بوڑھا بھی اپنی کمر ہمت باندھ کر حوصلے کا پیغام دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ آخر یہ کربلا ہے کیا؟ آئیے پروگرام سفینۂ نجات میں سنتے ہیں پاکستان کے معروف عالم دین مولانا محمد کمیل نورانی کی زبانی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آله لا سيما بقية الله واللعن الداعم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله، أما بعد، فقد قال رسول الله إن الحسين مصباع الهدى والسفينة النجاة۔ عظیم ترین مقصد جو عاشور کا تھا، جو کربلا کا تھا، وہ ہدایت تھا۔ کربلا ایک ایسی درسگاہ ہدایت میں تبدیل ہو چکی ہے جو تا قیامت لوگوں کو نظام ابلیس اور ابلیسیوں کی ولایت سے نکال کر نظام حق اور نظام توحید کی طرف لے آئے گی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جب امام علی مقام جب کربلا پہنچے ہیں تو اپنی سواری سے اتر کر فصل بحلغدا ثم رفع الیہ من تربتہا فشمہا کہ امام علی مقام نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اس کے بعد کربلا کی خاک کو اٹھایا ہے اور چوما ہے، اور امام نے فرمایا واہن لگا ایتہا تربتو، ہائے کس قدر عظیم ہے اے خاک تو، اے تربت تو کس قدر عظیم ہے۔ وہ امام نے فرمایا کیونکہ اسی خاک میں شہدا کا خون گرے گا، یہی خاک اب تا قیامت شم میں ہدایت بن جائے گی۔ اور اس سے پہلے بھی، کربلا سے پہلے بھی، امام علی مقام نے مختلف خطبات میں لوگوں کو ہدایت کی جانب مائل کیا۔ 1 سال پہلے جو منا میں آپ نے حج کے موقع پر منا میں جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کربلا سے 1 سال پہلے، اس میں تمام بزرگان دین کو، تمام علماء کرام کو، صاحبان اہل و حل و عقد افراد جو کہلاتے ہیں، جو صاحبان نفوذ افراد کہلاتے ہیں، ان سب کو بلایا اور امام نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ دین خدا کی حرمت پر حرف آ رہا ہے اور تم خاموش ہو؟ جب تمہارے اپنے مفادات کی بات ہوتی ہے، جب تمہارے اپنے آبا و اجداد کی رسومات کی بات ہوتی ہے تو تم تیش میں آ جاتے ہو، تم گھروں سے باہر نکل آ جاتے ہو، تم چیخو پکار شروع کر دیتے ہو، لیکن جب دین خدا کی حرمت پر حرف آ رہا ہے تو تم سب کے سب خاموش ہو، زبان گنگ ہو چکی ہے، کوئی شخص میں تحرک نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ کیونکہ دین خدا کی بات آئی ہے. کیا دین خدا اتنا ہی غریب ہے؟ کیا دین خدا اتنا ہی کم اہمیت ہے کہ اس پہ حرف آئے تو انسان خاموشی سے گھر بیٹھ جائے؟ اور اس سے پہلے بھی امام علی مقام نے جب بصرہ کے لوگوں کو خط لکھا تو اس طرف متوجہ کیا، امام نے فرمایا الا وان السنۃ قد امیتت وان البدعۃ قد احیت، کہ دیکھو رسول اللہ کی سنت پائمال ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، رسول اللہ کی سنت کو برباد کر دیا گیا اور بدعتوں کو زندہ کر دیا گیا. جہاں سنت رسول کو آباد ہونا چاہیے وہاں سنت رسول کو برباد کر دیا گیا، جہاں بدعتوں کو برباد ہونا چاہیے وہاں بدعتوں کو آباد کر دیا گیا. سنت رسول ایک بہت ضروری امر ہے جو معاشرے میں، ہر معاشرے میں زندہ ہونا چاہیے. آج کے معاشرے میں بھی یہ مسئلہ ہے، آج کے معاشرے میں بھی سنت زندہ ہونی چاہیے، رسول اللہ اور ان کی اہل بیت کی سنت زندہ ہونی چاہیے. آج کے معاشرے میں بھی بدعتوں کو دفنا دینا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ نے یہ فرمایا من احیا سنتی فکمن احیانی ومن احیانی فکان معی فی الجنت، جس نے میری کسی ایک سنت کو زندہ کیا تو گویا وہ ایسا ہے جس نے مجھ رسول اللہ کو زندہ کیا، اور جس نے مجھے زندہ کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کیونکہ اگر کسی معاشرے میں سنت رسول زندہ ہو گئی، سنت رسول کا احیا ہو گیا، تو گویا ایسے جیسے اس معاشرے میں رسول اللہ زندگی بسر کر رہے ہیں. وہ تمام برکات جو اس معاشرے میں تھی، جس معاشرے میں رسول اللہ زندگی بسر کر رہے تھے، وہ تمام برکات اس معاشرے کا حصہ بھی بن جائے گی جس معاشرے میں سنت رسول زندہ ہو جائے گی. لیکن امام عالی مقام کا جو درد تھا، امام عالی مقام کا جو غصہ تھا، امام عالی مقام کی جو مظلومیت تھی، وہ یہ تھی کہ امام دیکھ رہے تھے کہ سنت خدا، سنت رسول خدا پائمال ہو رہی تھی اور بدعتوں کو زندہ کیا جا رہا تھا. اس کے بعد امام فرماتے فَإِن تَسْمَعُ قَوْلِي وَتُطِيعُ أَمْرِي أُهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ، اگر تم نے میری بات سنی اور اگر میرے حکم کی اطاعت کی تو میں تمہیں ہدایت کی جانب گامزن کر دوں گا، میں تمہیں ولایت خدا سے متصل کر دوں گا، میں تمہیں صراط مستقیم پر لے آؤں گا. کیونکہ پیغمبر کی زبان سے یہ بات نکلی ہے، جو لسان لسان وحی ہے، جس لسان کو یہ شرف بخشا ہے قرآن نے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ لسان اپنی مرضی سے گفتگو نہیں کرتی، یہ زبان وہ کچھ کہتی ہے جو پروردگار متعال کی طرف سے آیا ہوتا ہے. اس لسان پیغمبر نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات، یہ وہی روایت ہے جسے آج بھی سنامۂ کلام میں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا کہ پیغمبر نے فرمایا حسین مصباح ہدایت ہے، حسین ہدایت کے چراغ ہیں، حسین کشتی نجات ہیں. اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ امام مختلف لوگوں کی طرف خود گئے ہیں، امام مظلوم خود لوگوں کی طرف گئے ہیں تاکہ لوگوں کو ہدایت دے سکیں. عبداللہ ابن حر جوفی کے خیمے میں امام تشریف فرمائے اور اس سے کہتے ہیں کہ میرے امر کی اطاعت کرو. عبداللہ ابن حر جوفی امام سے کہتا ہے کہ آپ میرا گھوڑا لے جائیں، خدا کی قسم یہ گھوڑا ایسا ہے کہ آج تک عرب میں کسی گھوڑے نے اس گھوڑے پر سبقت نہیں کیے. امام آپ میری تلوار لے جائیں، خدا کی قسم یہ تلوار ایسی ہے کہ اگر اس کا ایک ضرب کسی کے سینے پر، اس کا ایک ضرب کسی کی گردن پر آ جائے تو پھر وہ شخص زندہ نہیں بچ سکتا. امام نے کہا اے عبداللہ ابن حر جوفی، تمہارا گھوڑا اور تمہاری تلوار تمہیں مبارک ہو، میں تمہیں ہدایت کی جانب لے جانا چاہتا ہوں، میں تمہیں لینے آیا ہوں، اگر تم نہیں آنا چاہتے تو پھر مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر امام مظلوم عبداللہ ابن متی کے خیمے میں تشریف فرما ہوئے. آپ دیکھتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں یہ بات تفصیل کے ساتھ موجود ہے، عبداللہ ابن متی جسے طارق بن متی کے نام سے جانتی ہے، بہت ہوشیار، بہت سمجھدار شخص تھا، اتنا ہوشیار تھا کہ اس کی فطانت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ جب امام حسین مکے سے نکلے ہیں تو اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس دنیا میں، اس عالم میں کوئی بہت عظیم سانحہ رونما ہونے والا ہے کہ فرزند رسول حسین ابن علی दो हरम को छोड़कर कूफे की जानिब जा रहे हैं। हरम नबवी को इमाम हुसैन ने तार्क कर दिया, हरम खुदा को छोड़ दिया। कोई ज़रूर बहुत बड़ा सहनिया होने वाला है, कोई ज़रूर बहुत बड़ा वाकया रोनुमा होने वाला है। ऐसा फ़तीन, ऐसा होशियार, ऐसा लाइक शख्स, जब इमाम हुसैन उसको हिदायत करते हैं, जब कहते हैं कि मेरी बात मानो, तो वो इनकार कर देता है। वो इस हिदायत के चिराग से मुनव्वर होने के लिए आमादा नहीं होता। वो इस कश्तिये हिदायत में सवार होने के लिए उसका कल्ब आमादा नहीं होता। वो जुल्मतों की मौजों के अंदर डूबने के लिए आमादा है, लेकिन कश्ती हिदायत में सवार होने के लिए आमादा नहीं है। और अजीब है तारीख, इंसान रोए या गिरिया करे तारीख को पढ़कर, क्या आप देखते हैं कि जब इमाम हुसैन अब्दुल्लाह इब्ने मुती के खेमे से जा रहे होते हैं, तशरीफ ले जा रहे होते हैं, तो अब्दुल्लाह इब्ने मुती एक लम्हे के लिए इमाम को रोकता है और इमाम से कहते हैं, कुछ देर बस आप तवक्कुफ फरमाइए, कुछ और ठहर जाए मेरे पास, मैं कुएं से पानी निकालता हूँ। फिर अब्दुल्लाह इब्ने मुती कुएं से पानी निकालता है और फिर वो पानी इमाम हुसैन को कहता है कि आप इस पानी को नोश फरमाएं, आप इस पानी को पिए। जब इमाम अली मकाम उस पानी को पीते हैं, तो अब्दुल्लाह इब्ने मुती कहते हैं, बस बस थोड़ा सा पानी बचा लें। जब इमाम थोड़ा सा पानी बचा लेते हैं, तो अब्दुल्लाह इब्ने मुती वही पानी जो इमाम का बचा हुआ पानी था, उसे अपने कुएं में डाल देता है। तो इमाम मजलूम उनसे फरमाते हैं कि ये काम तुमने क्यों किया? तो वो कहता है कि मेरे कुएं सूख गए थे, आपका जो पानी है वो अब जब मैंने कुएं में डाल दिया, तो मुझे यकीन है मेरे कुएं पुर हो जाएंगे, मुझे यकीन है मेरे कुएं आबाद हो जाएंगे। उसने अपने कुएं को तो आबाद कर लिया, लेकिन अपने कल्ब को आबाद नहीं कर सका। अपने कल्ब को इमाम के कल्ब के साथ उसने नहीं मिलाया। यही वजह है कि इमाम ने अपनी तरफ से हुज्जत को तमाम किया। एक एक शख्स से इमाम मुखातब है, क्योंकि निज़ाम हिदायत का तकाजा है कि इन कुलूब पर जो जंग चढ़ गया है इमाम, उसको साफ करें और उसको हिदायत की इस रोशनी से मुनव्वर कर सकें। लेकिन तारीख कहती है एक और शख्सियत भी है जिसे वहाबे कल्बी कहते हैं, जो आज तक ईसाई है। इमाम जब उसे पैगाम देते हैं हिदायत का, तो वो अफराद जिन्होंने अपनी जिंदगियां रसूल के दौर में गुजारी, अमीरुल मोमिनीन के दौर में गुजारी, इमाम हसन मुश्तबा के दौर में गुजारी, वो अफराद आमादा नजर नहीं है। लेकिन ये शख्स जो आज तक ईसाई था, जब इमाम का पैगाम सुना, तो इस तरीके से इमाम पर ईमान ले आया, इस तरीके से ईमान ले आया के बावजूद कहते हैं कि इसकी 2 हफ्ते पहले शादी हुई थी। ये वहाबे कल्बी ईमान लाता है, जंग करने जाता है, शहीद होता है, लश्कर उमर साद की फौज इसका सर फेंक देती है इसकी माँ की तरफ, तो इसकी माँ वो भी उस वक्त मुसलमान हुई थी, वो भी उसी वक्त मुसलमान हुई, उसकी माँ उसका सर दोबारा उठाती है और जाके उमर साद के लश्कर की तरफ फेंक देती है और कहती है कि हम उस कबीले से अब हमारा ताल्लुक हो गया है, हम उस कबीले से जुड़ चुके हैं जो अल्लाह की बारगाह में जो चीज दे देते हैं उसे वापस नहीं लेते। وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ
पानी प्यासों को जब पिलाओगे, करबला वाले याद आएंगे। पानी प्यासों को जब पिलाओगे, करबला वाले याद आएंगे। पानी प्यासों को जब पिलाओगे, कोई मर जाता है किसी का घर, कांदा देते हैं लोग आके मगर, शहने तनहा उठाई लाश पे सर, जब जवां को लाश उठाओगे, करबला वाले याद आएंगे। पानी प्यासों को जब पिलाओगे, करबला में बना था जो दूल्हा, क्या मुकद्दर था उसकी दुल्हन का, शब को दुल्हन थी सुबह को बेवा, बेटियों का जो घर बसाओगे। گے کربلا والے یاد آئیں گے پانی پیاسوں کو جب پلائیں گے.